پیش ہے، اور خدا انشاءاللہ مرحوم کو جنات النعیم میں جگہ دے اور گناہ اس کو معاف کرے اور ائمہ معصومین کے ساتھ محشور کرے. اور آپ سے گزارش ہے کہ مولانا کے والد سید محمد غوث نام تھا ان کا، ان کے لیے فاتحہ کے ساتھ اور نماز وحشت سے سرفراز فرمائیں تو بہت اچھا ہے. یہ کسی طرح سے فاطمہ بنت وزیر علی، ان کا بھی آج ہی انتقال ہوا ہے، آج بھی ان کا دفن ہوا ہے، ان کے لیے بھی، اور نجمہ بیگم نقوی بنت سید محمد جعفر نقوی کے لیے، تمام مرحومین شہداء کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استتماماً لنعمته واستعصاماً من معصيته ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيته والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيد الكونين جد الحسنين اب القاسب محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صلوات پڑھیں محمد والا محمد. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں ہم اپنا ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے سجدے ریز ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آپ سروران گرامی کی خدمات میں آئیں، اور جو افکار دینی ہمارے سمجھ میں آ رہے تھے ان کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور اسی سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری ان خدمات کو قبول کریں. اس کے بعد انتظامیہ حسینیہ زہرا اور آپ تمام مومن و مومنات کا، اگر اوپر عورتیں ذرا بچوں کو کنٹرول کریں تو بہت اچھا ہے، جب آ ہی گئے ہیں تو ذرا تو سن لیں تو اچھا بہتر. ایک صلوات پڑھیں محمد والا محمد. بار آپ تمام کا جو مسلسل ان مجالس میں شریک ہوتے رہے، اور مولانا کا آج تسلیت کے ساتھ ساتھ مشکور ہوں. فردن فردن خدا انشاءاللہ آپ کے توفیقات ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں وہ صرف قربت الہی کے لیے ہیں، نہ اپنی بڑائی کے لیے نہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے. اگر کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہو گزری ہو تو میں تہ دل سے معافی کا خواستگار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دیہات میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، دوست دل دکھا کے کہتا ہے، دشمن ہنسا کے کہتا ہے. تو آپ سے دوستی ہے، اگر دل دکھا ہے تو سمجھیے ہم آپ کے دوست ہیں۔ مولانا کا ایک ترجمہ فرینڈ کا بھی ہے، دوست کا، تو ہماری دوستی ہی اچھی ہے، تو دوستی بہت پرانی بھی ہے ہماری انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والا محمد۔ فلسفہ عبادت کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری چھٹی اور آخری کڑی ہے۔ چار مجلسیں فضائل علی بزبان علی کے عنوان پر، اور چھ مجلسیں فلسفہ عبادت کے عنوان سے۔ فلسفہ عبادت ہم نے صرف آپ کو چسکا دیا ہے، ذرا سا مزہ آ جائے آپ کو، اس کے بعد ہوم ورک جو ہے ہم سب کو کرنا ہے۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے، وضو کا فلسفہ کیا ہے، رکوع کا فلسفہ کیا ہے، سجدے کا فلسفہ کیا ہے، قیام کا فلسفہ کیا ہے، اذان کا فلسفہ کیا ہے، اور کہتے چلے جائیے، دنیا کی سمندر ہے، اس میں بہت کچھ کام کرنا ہے۔ کل میں نے آپ کے اذہان کو تھوڑی سی زحمت دی تھی ذرا سا ڈیپ جانے کے لیے، وہ ڈیپ یہ ہے کہ عبادت لقاء پروردگار، ملاقات پروردگار، اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ جب اس کے رضا کے حصول کے لیے ہو تو وہاں پر دل میں کسی گوشے میں کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، نہ تمنا یہ جنت ہے، نہ تمنا یہ حور ہے، نہ تمنا یہ کوئی مقام ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول۔ اور اس کے ساتھ خوف بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ سے، یا یہ کہ جہنم سے ڈر کے، نہ۔ یہ کل کی باتیں ہو گئیں، اور اب آئیے ذرا سا میں آج تھوڑا سا ڈیپ اور ذرا ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا سا آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہو رہے ہیں، اور سب مل کر کے صلوات پڑھیں محمد والا محمد۔ کسی بھی چیز کو ہم چار مرحلوں میں دیکھ سکتے ہیں، فور اسٹیپس ہیں، چار مرحلے۔ پہلا مرحلے کا نام حکما نے دیا ہے علم، نالج۔ دوسرا اسٹیپ جو ہے حکمت، وزڈم۔ تیسرا مرحلہ ہے عرفان، اور چوتھا مرحلہ ہے شہود۔ اگر مجھ میں خدا نے توفیق دی، اگر سمجھا سکا ان چاروں مرحلوں کو، آج میری کامیابی۔ ماشاءاللہ آپ مومنین ہیں اور اچھی طرح سے باتوں کو سمجھتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مثالوں کے ذریعے سے باتیں آپ کے اذہان تک پہنچائیں۔ پہلے ہم لوگ اس بات کو سمجھ کر کے جائیں کہ جب کبھی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تو اس کو سرسری نہ لیں، اس کو بہت ڈیپ۔ اس لیے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے استماع کرو، سماع نہیں، غور سے سنو۔ ادھر قرآن شروع ہو گیا پھر بس، اسی طرح سے ادھر اذان شروع ہو گئی، حدیث میں مولانا تشریف فرمائے، پوچھ لیجئے اب، احادیث میں اذان شروع ہو گئی پھر نماز نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں اب جاتے ہیں، اذان شروع ہو گئی، حکایت اذان کیجئے۔ حکایت اذان کیا ہے؟ مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، جلت عظمت کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر تو آپ بھی شہادت دیں، خاموش، زبان پھر بند ہوگی، اب کوئی اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر سب سے بزرگ اللہ ہے، اب سب سے بزرگ اللہ ہے تو کام دام سب ہر چیز اب نہیں ہے، کام سے یہ نہ کہو، نماز سے یہ نہ کہو کہ کام ہے، کام سے یہ کہو کہ نماز ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میرے پاس تو اذان ہونے کے ساتھ ہر چیز، حتی نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اذان شروع ہوگی پھر نماز نہیں، غور سے سنیں۔ اسی طرح اذان ہو رہی ہے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو بند کر دیں، تیاری ہے، بالکل مائنڈ کو لے جانا ہے، تیار کرنا ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اذان کے ساتھ خطبہ جمعہ میں نے دیکھا مولانا کی تقریر ہو رہی ہے مثلا، مجالس ہو رہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں،
مجلس کے وقت تمام مجلس پڑھیے سنیے، اس لیے کہ یہ معرفت ہے، پھر سجدے میں مزہ آئے گا. مجلس کے وقت نماز نہیں چلتی. اور اب کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پڑھتے اس لیے کہ یہ گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اس میں نماز بھی واجب بھی ادا ہو جائے، یہ بھی ادا ہو جائے، تو اس ٹائم کو ریپ اپ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، واجب بھی اتنا اس میں مزہ نہیں آئے گا. اذان میں ایک طرف کانوں میں مجلس کی آواز آ رہی ہے، دوسری طرف الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھ رہے ہیں. تو حکمت فلسفہ عبادت انسان کو ڈس اٹیچمنٹ کرنا ہے دنیا سے. کیا معنی ہے؟ اس دنیا سے جو اٹیچمنٹ انسان کا نیچرل ہے، نیچرل فطری ہے، ہم مادی ہیں، میٹیریل ہے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں لباس چاہیے، ہمیں گھر چاہیے، مادی چیزیں ہونا ہی چاہیے. لیکن ایک چیز اور ہے جس کو وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ایک چیز جس میں نے پہلے دن بتایا تھا، جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے جسم، دوسری روح. روح کی بھی غذا چاہیے، تو جب آپ جسم کی غذا دے رہے ہیں روح کی بھی دیجئے. تو روح کی غذا جب دیجئے تو اٹیچمنٹ کے ساتھ نہیں، ڈس اٹیچمنٹ، اس سے منسلک نہیں ہونا چاہیے، اس سے جدا ہو جانا چاہیے. جدا ہونے کے لیے اللہ اکبر، اب کوئی اکبر نہیں ہے، کوئی اکبر نہیں، نہ بیوی نہ بچے. تتجافا عن المضاجع، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں گرم بستر کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کسی سے محبت نہیں ہے، سب کو چھوڑ دیا، اب اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر، کوئی اور نہیں ہے. ہاتھ کہاں تک اٹھا دو؟ نہر تک. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. نہر کہتے ہیں، گلا کہاں کاٹتے ہیں؟ بکرے کا یہیں کاٹتے ہیں نا بھی. ہم ہاتھ کو یہاں تک لے جانا چاہیے. ہاں، یہ جو پہلا تکبیر ہے نماز میں، وہ تکبیرۃ الاحرام ہے، وہ ایک ہی واجب ہے، بقیہ سب تکبیرات واجب نہیں ہے. اللہ اکبر غلط ہے، اللہ اکبر غلط ہے. اللہ اکبر کہہ دیجئے، پھر ہاتھ چھوڑیے، نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر غلط، اللہ اکبر. مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، گردن تک ہاتھ لے جا چکا ہوں، اگر میری گردن تیری راہ میں کٹنے والی ہے تو تیار ہوں. اب ہاتھ اٹھا چکا ہوں، کس سے ہاتھ اٹھا چکا ہوں؟ مال سے ہاتھ اٹھا چکا ہوں، بیوی بچوں سے ہاتھ اٹھا چکا ہوں، مقام سے ہاتھ اٹھا چکا ہوں، منزل سے ہاتھ اٹھا چکا ہوں. اب میں کچھ نہیں ہوں، تو ہے اور تیری ذات ہے. ہاتھ اٹھانے کے معنی ہینڈز اپ، اٹھا دیا میں نے، ہر دنیا کے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا دیا، اب کوئی نہیں ہے، تو ہے اور میں ہوں. اور جب میری روح اتنی بلند ہو جائے اب کوئی نہ ہو، صرف تیرا نظارہ ہو. جب اس کا نظارہ ہو تو پنڈلی سے کچھ بھی نکل جائے تو خبر کہاں ہو. صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد. البندک سے خدا کر. اچھا، حدیث میں ہے کہ جیسی بندہ وضو کرتا ہے فرشتے تیاری کر، مالک کہتا دیکھو تمہارا عبادت کرنا تو بہت آسان ہے، اس کا دیکھو کس کس کو چھوڑ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے. کس کس کو چھوڑ رہا ہے؟ سب کچھ چھوڑ رہا ہے، مال کو، دولت کو، سب کچھ. وہ آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، پاک ہو رہا ہے، طاہر بن رہا ہے میرے پاس آنے کے لیے. دیکھو اس بندے کو، آ رہا ہے میرے پاس گفتگو کے لیے، مجھے جانا فلاں مولانا کے پاس. دیکھیے مثال، قرآن کے لیے کیوں کہا حکم کہ جیسے قرآن پڑھو آواز کو ختم کر دو، اپنی تمہاری باتوں کو ختم کر دو، سنو. مثلا مجلس ہو رہی ہے، باقری پڑھ رہا ہے، سب خاموش، آواز بھی نہیں آ رہی کسی کی، کیا بول رہا ہے، مس کرنا نہیں چاہتے. اب اس کے بعد اس سے بڑا کوئی اور عالم آیا، اور زیادہ مجمع، پن ڈراپ سائلنس. اگر آیت اللہ سیستانی آ رہے ہیں، کیا مجمع ہوگا، کتنی خاموشی ہوگی، سانسوں کی آواز گنی جائے گی. اگر رہبر آ رہے ہیں تو غیر بھی آ جائے. دیکھیے اب کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے، تو دیکھا جاتا کہتا کون ہے. اب یہ کہوں اللہ بول رہا ہے تو اب کتنی خاموشی ہونی چاہیے، سانسیں رک جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اس میں کسی اور کی گفتگو نہیں ہونا چاہیے. خدا کہتا بندے میرے پاس آ گفتگو کر. او ہو 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 بھائی، عرفات پہ جب جاؤ تو قرآن یہ کہتا ہے ایسا تذکرہ کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں میرے والد ہوتا یہ ہے کہ بہت اتنا لذیذ لذت سے وہ میرے والد یہ کرتے تھے کبھی دیکھیے کبھی تذکرہ ہو جاتا ہے تو آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے والد کا تذکرہ بڑی لذت سے کرتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. خدا یہ کہتا ہے کہ میرا تذکرہ جب کرو تو کم از کم باپ کے تذکرے کی طرح. تذکرہ کا ذکر کم آباؤکم, ایسا ذکر جو تمہارے آبا و اجداد کا. کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ان کے کمالات کا اظہار کرتے ہو, کیا کیا تھے ان میں, کیا عبادتیں تھیں ان کی, کیا کیا چیزیں تھیں ان کی. اسی طرح سے جب میرا ذکر کرو تو میں نے تجھ پہ جو رحمتیں کی ہیں, نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو گنایا کرو. تو تذکرہ کرو ذات پروردگار, اے بندے میرے پاس آ, گفتگو کر. میں گیا تھا فلاں مولانا کے پاس, بیٹھا تھا موسوی صاحب کے پاس گھنٹوں, اور کئی زمانے تک تذکرہ کرتے ہیں. گیا تھا میں مولانا کے پاس, اور ذرا بڑا عالم ہوا. میں مولانا کے پاس گیا تھا, کربلا گئے, نجف گئے, آیت اللہ کے پاس ملنے گیا تھا. اب وہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اب تذکرہ کیسے ہو رہا؟ خدا سے ملنے گیا تھا. اللہ کہتا میرے پاس گفتگو کر. اب گفتگو کرنے کے لیے, تعریف کے لیے جملے تیرے پاس نہیں ہیں. کہا جاتا نا مجلس ختم ہونے کے بعد اکثر لوگ کہتے مولانا تعریف کے لیے جملے ہمارے پاس, الفاظ نہیں ہیں. اللہ بھی کہتے بندے تو میری تعریف کیا کرے گا, تیرے پاس جملے نہیں ہیں, میں تجھ کو سکھا رہا ہوں, تو یہ کہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ الحمد زبان بندے کی, کلام اللہ کا, بندے کی زبان ہے, کلام اللہ کا ہے. بندے کی ہے نا زبان, کون بول رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا. صرف بسم اللہ, اگر میں کبھی انشاءاللہ کبھی ہوا تو سورہ حمد کی تفسیر بے کو سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے. ہم نہیں, ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, ہو رہا ہے, مگر ڈیپ جانے کا نام ہے فلسفہ. الحمدللہ رب العالمین, کسی کی تعریف نہیں, تمام تعریفیں. امام خمینی رحمت اللہ نے اپنی سورہ الحمد کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھیے, بہت ڈیپ تفسیر ہے. اس میں کہتے ہیں بیوی کی ڈش پر جو تم تعریف کرتے ہو, مزہ آ گیا, کیا مزیدار ڈش ہے. یہ تعریف بھی بیوی کی نہیں ہے, اس کی ہے, اس لیے کہ سب اسی کی طرف سے ہے. یعنی تمام تعریفیں, مولوی اتنا سمجھ جائے لوگ واہ واہ جو کر رہے ہیں اس کی تعریف نہیں ہے, اس کے عطا تو غرور کبھی نہیں آئے گا. میرا کچھ بھی نہیں ہے, اسلام کا ہے, دین کا ہے, تعریف اس کی ہے, سبحان اللہ اس کا ہے, مجھ سے کیا ربط ہے, میں کیا کر رہا ہوں, میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. سورہ الحمد کے دو اجزاء ہیں, ایک جز ذات پروردگار سے مربوط ہے, ایک جز بندے سے مربوط ہے, ایک جز ہے بندے اور ذات پروردگار سے. پہلا جز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا. ذرا اچھی طرح سے سمجھیے, پالنے والا. کیا معنی پالنے والا؟ ماں بچہ پیدا ہوا ہے, ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, بریانی نہیں کھلاتی, نہیں کھلا, اس لیے کہ کھلائے گی تو مر جائے گا. جو جیسی حالت ہے اس عطا کا نام ہے ربوبیت. توجہ کا طالب ہوں. تو اب گلا نہ کیجئے کہ میرے پاس ہے کیوں نہیں, میرے پاس نہیں کیوں ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, رب ہے, پروردگار ہے. وہ کیسا رب ہے؟ وہ ہماری نیڈز کو جانتا ہے, ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے, اتنا ہی دیتا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے. چونکہ رب ہے, کیونکہ رب ہے, وہ زیادہ دیتا ہے. رب العالمین, وہ عالمین کا پالنے والا ہے. آٹم کو وہی دیا جو آٹم کی صلاحیت تھی. توجہ کا طالب ہوں. آٹم کو وہی دیا جو آٹم کی صلاحیت تھی, سورج کو وہی دیا جو سورج کو صلاحیت تھی, بندے کو وہی دیا جو اس کی صلاحیت تھی, اب علی کو وہی دیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. حکمت کے مان, دیکھیے چار مرحلے میں نے بتایا تھا. ایک مرحلہ علم نالج, دوسرا مرحلہ حکمت, حکمت یعنی وزڈم, تیسرا مرحلہ عرفان, چوتھا مرحلہ شہود. کیا معنی ہے؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. مثلا ہم لوگ پلیٹ میں کھانا لے کر کے بیٹھ گئے, اتنا ماشاءاللہ ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی بہت ڈال لیا, ڈر یہ ہے کہ کہیں ملے گا یا نہیں. یار ملے گا, تمہارا حصے کا کہیں جانے والا نہیں ہے, رکھو ڈرو نہیں, ہم کھاؤ, زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی اسراف. غالب کا نام تو سنا ہے آپ نے جی, غالب کا گھر کہتے ہیں کہ وہ مسجد کے پہلو میں تھا. مولوی صاحب کو کیا عادت ہے بلانے کی, جب کبھی کبھی غالب سے کہتے نماز پڑھی, چلیے غالب صاحب. میں غالب صاحب تو ماشاءاللہ ہماری زبان میں مولائی تھے, معافی چاہتا ہوں میں. غالب صاحب ایک مطلب رمضان کا مہینہ ہے, مولوی صاحب جاتے جاتے ظہر کی نماز کو غالب کے پاس نماز کو داخل ہونے کے بلانے کے لیے گئے, دیکھو وہاں تاش کھیل رہے ہیں. مولوی صاحب نے دروازہ بند کیا, لا حول ولا قوة الا باللہ. غالب نے کہا بیٹھیے, تشریف لائیے, کیا ہو گیا, کیا ہوا, بیٹھیے. ہم نے سنا تھا رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے. غالب نے کہا صحیح سنا تھا, یہی کمرہ ہے جہاں بند ہوتا ہے. آپ نے سنا غلط نہیں تھا, یہی تو انسان اپنے ہی کمرے میں شیطان کو بند کر لیتا ہے. مولوی صاحب نے گلاس پانی منگوایا اور منہ میں, گرمیوں کا زمانہ روزہ تھا اور آنے والے دو تین سال کے بعد یہاں پہ بھی قیامت کی گرمی میں, ایک گھونٹ پانی لے کر کے انہوں نے کلی کیا, مادہ کہتے ہیں, کلی کیا اور پھینک دیا, کلی کر دی پانی سے مگر زبان کو تر کر لیا. غالب کو غصہ آیا, نے کہا بیٹے لاؤ, بیٹے پانی لاؤ, کلی کیا اندر. غالب, مولوی صاحب نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے, آپ نے باہر کلی کی, میں نے اندر. صرف کلی کرنا ہے تو آپ نے باہر کی, ہم نے تو, ہم لوگ جو ہیں اسراف باہر نہیں کرتے ہیں, اندر کر لیتے ہیں. غذا میں ہوشیار رہی ہے رمضان میں. میری خواہش ہے آپ سے, گزارش, مومن جب کھڑا ہو تو اس کا شکم مبارک, اس کے دونوں گھٹنے جو دو جو آپ کے انگوٹھے ہیں, جب کھڑا ہو تو انگوٹھے نظر آنا چاہیے, اگر بیچ میں شکم آ گیا تو سمجھ جائیے صحت اچھی نہیں ہے, کوشش کریں اس کو کٹ کرنے. رمضان کا مقصد ہی یہی ہے نا, یہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہماری آرٹریز, یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہماری آرٹریز چھوٹی ہیں. ایشین کی آرٹریز جو ہیں سائنٹیفک طور پہ بتایا ہے, ایشین مطلب ہے کہ انڈین پاکستانی ہم لوگوں کی دل کی آرٹریز بہت پتلی ہیں, اور اس کے بعد غذائیں مرغن, تو کیا ہوتا نتیجہ, از اکول ٹو ذات پروردگار کے پاس جلدی انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ کیجئے, آپ کی حیات آپ کی نہیں ہے, آپ کو حق نہیں ہے کھانے کا. دیکھیے کیا کھا رہے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے بعض لوگ کھا رہے ہیں, کھا نہیں رہے ہیں, آگ کھا رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیسے بھی آگ, کیسے ممکن ہے کہ انسان آگ کھا رہا ہے؟ نہیں, اب میں تو کہتا ہوں امریکن لوگ ایک ایک لقمے کے ساتھ, میں نے کتاب کو شروع کیا, خدا سے دعا کریں انشاءاللہ اچھی محکم کتاب بنے, ایک ایک لقمے کے ساتھ خون کھا رہے ہیں, ساری دنیا کا خون کھا رہے ہیں, انسانوں کا خون کھا رہے ہیں, محسوس نہیں کر رہے ہیں. قرآن قتل ہم لا یشعرون, آگ کھا رہے ہیں مگر شعور نہیں رکھتے, خون کھا رہے ہیں شعور نہیں رکھتے. اب آپ کو مثال دوں, آپ کو تو آپ کے پاس جو ڈش آتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اندرو الا تعامک, کھانا جب دیکھو تو ذرا سا غور سے دیکھو کہ کیا کھا رہے ہو. تو جب یہ مولوی کے پاس جائے گی آیت تو کیا کہے گا, وہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو. لیکن ایک ڈائٹیشن کے پاس جائے گی وہ آیت تو کیا کہے گا, کہ تم صحیح کھانا کھا رہے ہو یا نہیں کھا رہے, اس میں سیلڈ ہونا چاہیے, سبزی جات ہونا چاہیے. حدیث میں ہے کہ جس دسترخوان پہ سبزی جات نہ ہو, سرکہ نہ ہو, خدا اس دسترخوان پہ لعنت پڑتا ہے. 1400 سال پہلے. آج ہم لوگ اوہ امریکن اسٹائل کا کھانا, سیلڈ کھائیں, ہم سمجھ رہے ہیں امریکہ, ہماری چیزیں دوسرے نے لے لی ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے. ہماری چیزیں ہیں، ہمارے پاس خصوصاً میوہ جات، خصوصاً سبزی جات، الحمدللہ ایران میں بہت عادت ہے، ایران میں پہلے بعد میں دسترخوان پر سبزی جات اتنا کھاتے ہیں، کھانا چاہیے انسان کو، کٹ ڈاؤن کیجئے، چاول انسان کو بہت کم چاہیے، روٹی بہت کم چاہیے، دوسری چیزیں چاہیے، اگر خدا نے دیا تو یہ ساگ پتہ بہترین چیز ہے۔ اچھا جیسے ڈائٹیشین کے پاس گیا اس نے کہا یہ اچھا نہیں ہے کھانا، مولوی نے کہا حلال ہے یا حرام ہے دیکھو، مگر ڈائٹیشین نے کہا تمہاری صحت کے لیے غذا اچھی نہیں کہ، تو پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہے، علم یہ کہہ رہا ہے یہ کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ میرے پاس بجٹ اتنا نہیں ہے، مہینے میں میری اتنی تنخواہ ہے، اس میں میں زیادہ مرغی نہیں کھا سکتا، کم سے کم کھانا چاہیے، اس لیے کہ پیسے ہی میرے پاس نہیں ہے۔ بجٹ کا نام ہے حکمت۔ عرفان کیا کرتا ہے؟ عرفان اندر جاتا ہے، لیبوریٹری میں لے جاتا ہے، لیبوریٹری میں لے جانے کے بعد دیکھتا ہے کتنے جراثیم ہیں، توجہ کا طالب ہوں، جراثیم کا مشاہدہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جراثیم کو میں کھا لوں، یہ عرفان کا کام ہے۔ جب عرفان وہ کھانا کھلا دیتا ہے تو اب انسان شہود کی منزل میں چلے جاتا ہے، جہاں پر دنیا والوں کے انسانوں کو نہیں دیکھتا، اندر کے حیوانوں کو دیکھتا ہے۔
مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا؟ تو یہ چار مرحلے ہیں فلسفہ عبادت کے۔ عبادت میں انسان، رمضان کا فلسفہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا صحت اتنی اچھی ہو جانا چاہیے کہ ہم بہل بالکل دبلے ہو جائیں، ایکٹیو رہیں، اور جیسے ہی دبلے ہوں گے ہم میں ہمت بہت زیادہ ہوگی، اور ہم میں بولنے کی قوت زیادہ ہوگی، ہم جو ہیں اچھی طرح سے بھاگ سکیں گے، مولا امام زمانہ کے سولجر بن سکے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اسی طرح سے عبادتوں کو بھی چار مرحلوں میں لے جائیے۔ ایک عبادت ہے ظاہری، ایک عبادت ہے باطنی۔ ظاہری عبادت کیا ہے؟ دو رکعت نماز، دو رکعت نماز ظاہری، لیکن اس کا باطن ہے۔ باطن کیا ہے؟ طہارت سے لے کر کے، حدیث میں ہے جیسے ہی پانی کو دیکھو ہاں کہو الحمدللہ الذی جعل ماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، پروردگار اس تیری تعریف ہے، تو نے پانی کو پاک قرار دیا، تو نے نجس کہہ دیا ہوتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو دے الحمدللہ الذی جعلنی من المتطہرین، پروردگار تیرا شکر ہے ہم کو پاک رکھنے والوں میں شامل کیا، تاکہ پاک والوں سے ملاقات ہو جائے، پاک متطہرین سے، پروردگار تو نے توبہ کرنے والوں میں بنایا۔ کلی کرتے ہوئے اللہم اطلق لسانی بے ذکرک، پروردگار اب میری زبان کو تیرے ذکر کے لیے آزاد کر دے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اطلق لسانی بے ذکرک، اس کے بعد ناک میں پانی، دعائیں ہیں، قیامت ہے، ایک ایک مرحلے میں دعائیں، اور ڈیپ جانا ہے، اب دعا جانا، اس لیے معصوم جب جاتے تھے پانی کے سامنے رنگ بدل جاتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس جا رہے ہیں، کیوں؟ شہود کی منزل میں وہ ہیں، ہم علم تک نہیں پہنچ پائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ منزل شہود میں ہیں، ہم منزل علم کو ہم طے نہیں کر پائے، تو کوشش کریں اس منزل علم سے منزل حکمت، منزل عرفان اور منزل شہود کو حاصل کر سکیں۔ خدا سے دعا کریں کہ یہ نہ کہیے، مت کہیے کہ فلاں صاحب نے کیا، فلاں مولوی صاحب نے کیا، نہ، خدا سب میں صلاحیت برابر رکھا ہے، ہم ان صلاحیتوں کو کہیں اور ڈال دیتے ہیں، ان صلاحیتوں کو اچیو کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اے میرے بندے آ میرے ساتھ گفتگو کر۔ میں گیا گفتگو کرنے کے لیے، اللہ نے کہا کیا گفتگو کرے گا؟ کہ میں تجھے نہیں معلوم ہے میرے لیے کون سے الفاظ بیان کرنا ہے، میں تجھ کو سکھا رہا ہوں، میرے جملے اس طرح سے ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ مگر کون کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے، کلام اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کا یہ کلام ہے تو الحمدللہ رب العالمین خود خدا کہہ رہا ہے، تو اس کے معنی کہ استغفراللہ اس کا بھی کوئی خدا ہے؟ نہیں ہے نا بھائی، اس کا خدا کوئی نہیں ہے۔
تعلیم دے رہا ہے، تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم پڑھو اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح سے علی تعلیم دے رہا ہے، تم یہ پڑھو پروردگار میں گنہگار ہوں، علی کو گنہگار نہ سمجھ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، ارحم ضعف بدنی، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، میرے ضعف کو ختم کر دے، پروردگار میں نے گناہ معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے جو حبس کر دیتے ہیں دعاؤں کو. یہ جو لسٹ مولا نے بتائی ہے کہ علی معصوم تھا، عصمت کے رکھنے کے بعد کرنا، تعلیم دے رہا ہوں تمہیں کہ اللہ سے کس طرح سے دعا مانگنا چاہیے،
تعلیم ہے. ہاں بعض عرفا کہتے ہیں جی نہیں تعلیم نہیں ہو سکتا، خود معصوم بھی یہ کہہ رہے ہوں. کیسے؟ آپ ایسے مقام پہ جائیے جہاں گرد و غبار نہ ہو، آئینہ گھر میں ہو تو دیکھیے چند دنوں پر بعد اس میں بھی کچھ ہلکی سی گرد و غبار آ جاتی ہے. دنیا ایسی ہی ہے، یہ دنیا ہی جگہ پریشانی کی جگہ ہے. معصوم یہ سمجھتا ہے کہ وہ گرد کو ہٹاتے رہیں، اسی لیے روزانہ 70 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب. سرکار رسالت میں آپ 70 مرتبہ نماز شب میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دیکھیے ان عبادات کے فلسفے کے بعد جب پہنچے ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، روزانہ کتنے وقت کی نماز ہے؟ 5 مرتبہ، 5 مرتبہ میں 17 رکعت، 17 رکعت میں 10 رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، 10 رکعت میں ہم لوگ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی کہ 2 مرتبہ ریپیٹ ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ رحمان و رحیم، 1 رکعت میں 2 مرتبہ ایک سورے میں ریپیٹ ہو رہا ہے، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ، 4 اور 10 40 مرتبہ الرحمن الرحیم ریپیٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ صبح کہا تھا، اب کہا تھا، مسلسل کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ اس میں بھی پڑھنے والے میں بھی وہ صلاحیت رحمانیت و رحیمیت آ جائے. بیوی سے غصہ نہ کرے، محلے والوں سے غصہ نہ کرے، بچوں سے غصہ، رحیم بنے، رحمان کا بندہ بنے. یہ کیسا بندہ ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا، روزہ بھی رکھتا ہے، مگر غرور ہے اس میں. اسی لیے سرکار نے فرمایا روزہ صلہ رحم تک پہنچانا چاہیے. اسی لیے امتحان ہے، انسان گھر ہے، باہر نہیں ہے، امتحان گھر ہے. اگر بیوی سرٹیفکیٹ دے دی تو سمجھ جائیے آپ اچھے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہاں کہا ہے، باہر والا دے دے کوئی نہیں، مولانا باقری ماشاء اللہ، نہ یہ ماشاء اللہ اگر میری بیوی بولے تو سمجھنا کہ ٹھیک ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ میں باہر ظاہر کرنا آسان ہے، گھر میں لوہا منوانا مشکل. دیکھیے سرکار کی صفت کیا ہے، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں باری تھی. سرکار کی کئی بیویاں تھیں نا بھائی، ہمارے پاس تو ایک ہی ہے، ایک ہی سے پریشان ہے. مگر سرکار دیکھیے خدا نے دیئے کیوں کیا تھا سرکار نے، وہ بھی ایک فلسفہ ہے. میں نے 10-15 سال 12 سال پہلے یہ بیان بھی کیا ہے کہ یہ جو شادیاں سرکار نے کی ہیں کوئی عیش و عشرت کی بات نہیں تھی. 8 سال کے عرصے میں اتنی جنگیں ہوئی تھیں کہ مردوں کا صفایا ہو گیا تھا، عورتوں کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا. سرکار نے نمونہ بن کر کے بتایا میرے پاس 7 ہیں 9 ہیں، تم کم از کم 4 کرو، ورنہ خود عیش و عشرت کی بات نہیں ہے. جناب عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس باری تھی اور رات کو آدھی رات کو دیکھا بستر خالی ہو گیا. بستر خالی ہونے کے ساتھ ہی میرے دل میں شک پیدا ہو گئی. دوسرے اگر یہاں پہ تو ہم تو ایک ہی، ہم اگر بستر سے خالی ہو جائیں گے معلوم ہے کہ بیوی کو یا واش روم گیا ہے، کہاں جائے گا وہ، پلٹ کر ہمارے پاس ہی آئے گا کہیں اور نہیں جائے گا. وہاں پہ تو وہ مسئلہ نہیں تھا، وہ دوسرے وہ کمرے میں، تیسرے کمرے میں، چوتھے کمرے میں، پانچویں کمرے میں، پورے کمرے گئیں مگر سرکار ملے نہیں. چھت پر کیا دیکھا، سجدے میں ہیں، الہی عبدک ببابک، پروردگارا تیرا بندہ تیرے دروازے پر آ گیا ہے. اللہ اکبر.
سب سے الگ ہو کر اس میں چلے جانا,
سب سے الگ ہو کر.
کون گواہی دے رہی ہیں؟ آئے ہے, میں کیا کہہ رہا تھا, سرٹیفکیٹ کون دے؟ بیوی دے. اور ایسی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. معلوم ہو رہا کہ میری طرح سبھی لوگ تھکے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مشکل ہے نا بھائی, اس کو ہضم کرنا, آگے بڑھانا. اگر عبادتیں میری ہیں تو عبادتوں کا تأثر, اثر مجھ پہ آنا چاہیے. نماز اگر پڑھ رہا ہوں میں, نماز کا اثر آنا چاہیے. اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ, روز قیامت کا مالک, بادشاہ. کیا اس دنیا کا بادشاہ نہیں ہے؟ اس دنیا کا تو ہے, وہاں پر جو بادشاہ کرے گا. لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی آواز نہیں دے گا, صرف وہی آواز آئے گی, للہ الواحد القہار. اس مالکیت کا اقرار کرنے والا کسی بادشاہ کو بڑا نہیں سمجھتا, اسی کو بادشاہ کو بڑا سمجھتا ہے. وہ قلب ظالم میں جا کر کے اسی کا اقرار کرتا ہے, کسی کا اقرار نہیں کرتا.
تری صلوات لا
دیکھیے احمدی نژاد کی تقریر برٹش کولمبیا میں یونیورسٹی میں, برٹش نہیں کولمبیا یونیورسٹی میں, ناٹ برٹش, کولمبیا یونیورسٹی آف نیو یارک میں جو دی گئی تھی, کہتے ہیں سب سے زیادہ کسی پریسیڈنٹ کی تقریر اتنی غور سے نہیں سنی جتنی ان کی سنی. کیوں سنے بھائی, کیوں سنے؟ اب غور کریں, حکمت, وزڈم, عرفان, شہود, کیسے سنا؟ دیکھیے غور کر. حضرت ابراہیم فجعلہ جزازن الا کبیرا لہم, بت پرستی کا زمانہ تھا, سب بتوں کو توڑ دیا مگر بڑے کو چھوڑ دیا. لعلہم یرجعون الی انفسہم, تاکہ ضمیروں کی طرف جائیں. پوچھا لوگوں نے, من فعل بآلہتنا, کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ اب نوٹڈ انسان کون تھا؟ بھی ایک ہی تھا نا بھائی. آج جو بھی ہوتا کہتے ایران, اس لیے کہ نوٹڈ ہے ان کے مخالف میں آنے کے لیے. ہاں نوٹڈ ہے, ہمیشہ یہی کہتے ہیں. ہاں تاریخ, حضرت ابراہیم یہی چاہتے تھے, سب پوری دنیا ابراہیم کی طرح پیچھے. فتن فتن یذکرہ ویقال لہ ابراہیم, فتن فتن. اور عربی میں فتن کہتے ہیں جوان کو, فتح فتح فتح. فتن یذکرہ, اس کا ذکر کرتے ہیں. ویقال لہ ابراہیم فتن, تم تو اچھا, آپ تو اچھی طرح تو سمجھتے ہیں, احد کی آواز ہے. لا فتح اے لو علی, یہ فتح جوان مرد کو کہتے ہیں. جوان مرد جو باطل کے مقابل میں کھڑے ہو جائے, اس کے سامنے کوئی صف نہ رکے. ابراہیم فتح ہے, لا فتح. اس کے بعد ابراہیم کے بعد اگر کوئی لا فتح ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. پھر اگر آج کی دنیا میں, صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اچھا حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا, احمدی نژاد نے کس بت کو توڑا؟ 70 سال سے انہوں نے, 60 سال سے ایک بت کو بنایا تھا اور قوی کر لیا تھا, بہت قوی. سب بولیں مگر ہولوکاسٹ کا نہ بولیں, سب بولیں ہولوکاسٹ کا نہ بولیں, سب بولیں ہولوکاسٹ نہ بولیں. اگر بولیں تو اندر پورے یورپ میں پورے امریکہ میں قانون بنایا, اگر اس سے متعلق قانون اگر بول دیا تو آپ کو زندان میں ڈال دیا جائے گا, پوچھا بھی نہیں جائے گا. آسٹریلیا میں بھی یہی قانون ہے, پورے یورپ میں بھی یہی قانون ہے, سب بول سکتے ہیں مگر یہ آزادی نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ کا بولیں. بدھ بن گیا نا, اس نے کہا اچھا اس بدھ کو توڑوں گا, کہا ہولوکاسٹ ایک مت ہے, حقیقت ہی نہیں ہے, تحقیق کرو. اسی کولمبیا یونیورسٹی میں کہا, سوال پوچھا تم یہ کہتے ہو کہ وائپ آؤٹ کر دے, نہیں بھائی وائپ آؤٹ کرنے کی ضرورت میں آج یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں. آج 5 اکتوبر جمعہ ہے اور بیت المقدس کی یاد قدس ڈے ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو کرے گا کون ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مالک یوم الدین, اللہ کی مالکیت اگر مجھ میں آ رہی ہے کسی بادشاہ کے سامنے مجھے پرواہ نہیں کرنا ہے. پوچھا رپورٹرز نے کہ آپ نے کہا اسرائیل کو زائنس رجیم کو وائپ آؤٹ کر دینا چاہیے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے جو کہا صاف صاف ہے, میں ایک پروفیسر ہوں, یونیورسٹی میں کوئی چاپٹر بند نہیں کیا جاتا, تحقیق کے لیے ہر مرتبہ روم موجود ہے, اس میں بھی تحقیق کریں, جو حقیقت ہے نکل جائے وہ بتا دیں. تم روکتے کیوں ہو؟ روکتے کیوں, چلو تحقیق کرو, بات کرو, پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کہاں پر؟ قلب میں, دل میں, آرٹری میں جا کر کے گفتگو کر رہا ہے. ڈر بھی نہیں ہے, کوئی مار بھی سکتا ہے, کہ مر جانا کمال ہے اس راہ میں, تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرنے کی بہو یا غور کریں آپ کہاں سے یہ ہمت آئی ہے. اس لیے کہ مالک یوم الدین کہا, قیامت کے مالک کا اقرار کیا ہے, اس کو دنیا کے کوئی مالک کا پرواہ نہیں ہے. کون ہے یہ؟ کہاں فساد ہوا؟ یہودیوں کو مارنے والے کون ہیں؟ کہ یورپ میں سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ جی اب ہماری دیہات میں نہیں معلوم, ہمارے پاس دیہات میں دیہاتی ہوں, دیہاتی دیہاتی حقیقت بات, ایک علی پور ہے بہت چھوٹا سا دیہات علی پور سے قریب. ہمارے ہاں بھینس اور بھینس کے مذکر کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھینسا کہتے ہیں, معلوم نہیں, مجھے نہیں معلوم, ہمارے یہاں کچھ اور ہے, میں بولوں گا تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. جی وہ پنجاب کی بات ہے, کوئی اور پریشان ہو جائیں گے لوگ. تو بھینس اور بھینسا, ٹھیک ہے, بھینس ہے مونس, بھینسا ہے. بھینس کو آزار آیا, یعنی بھینس کو تکلیف ہوئی, مرض آیا, داغ دیا کس کو؟ بھینسے کو. ارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. یورپ میں اگر کسی نے ستایا ہے تو فلسطینیوں نے کیا کیا تھا؟ اسی لیے علی نے وصیت میں کہا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے ساتھی بنو. یہ صرف شیعوں کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ حق کوئی نہیں کر سکتا. امام خمینی سے پوچھا گیا آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی, آپ فلسطین کا لے کر کے بیٹھے, آپ ایران اتنے ٹکڑے کر دیا نا, ابھی اب ہم کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹا گیا, سنی شیعہ, شیعہ سنی, شیعوں کے اندر طبقے, اب تو شیعوں میں 25 طبقے, سنیوں میں 25 طبقے, اور کنٹری کے اندر کئی کنٹریاں. اب پاکستان میں وزیرستان الگ ہے, بلوچستان الگ ہے, یہ سب کون بانٹ رہا ہے؟ بیدار ہو جائیے, یہ کہیے انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی بھائی ہے, کہیں کا رہے, کہیں کا رہے. اگر یہ جذبہ آ جائے گا تو دشمن ہمارے ساتھ کھیل نہیں سکے گا. اس بات کو سمجھ لیا ہے دشمن کہ اب مسلمان بیدار ہو چکا ہے, بیدار کرنے والے نے بیدار کر دیا ہے, اور بیدار کرنے والا آج تک قربانی دے رہا ہے. 25 سال سے 27-30 سال کے قریب ہو گئے, آج ساری پریشانی. کیوں بھائی, کیا کیا اس نے؟ ہم نے گناہ کیا کیا؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, ہم نے گناہ کیا کیا تو تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تو گناہ اس لیے کہ ہماری دکھتی رکھ پر تم نے ہاتھ رکھ دیا, جہاں ہم نہیں چاہتے تھے اس بات کو تو نے چھیڑ دیا, یہی گناہ ہے تمہارا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم مالک یوم الدین کہنے والو, تمہارے میں وہ عرفان آنا چاہیے کہ قوت الہیہ سے تم کام لے سکو. مالک یوم الدین ایاک نعبد, ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بس ختم ہو رہا, دیکھیے یاد رکھ دیجیے. میں نے کیا کہا, سورہ الحم کے کتنے جز ہیں؟ تین جز. پہلا جز اللہ سے متعلق, آخری جز بندے سے متعلق. آخری جز کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگارا صراط مستقیم کی ہدایت فرما ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں, ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جن پر تیرا عذاب نازل ہوا. یہ ہو گیا بندے کا. اور بندے اور اللہ کے درمیان لنک کرنے والی جو آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. 57 کنٹریز مسلمانوں کے سب پڑھ رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی طور پر شہود کی جو منزل میں پہنچا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. منازل شہود کو جس نے طے کیا ہے وہ ہے. کیا تھا اس کے پاس؟ بنگن تھا. امام خمینی کے پاس کیا تھا؟ گولی تھی نہ, بندوق تھا نہ. آج کل ایک دوسرے کو مار رہا مسلمان, کیا نام ہے اس بندوق کا؟ اب لینا بھی نہیں چاہتا میں. ہاں ہو گیا, سب کے ہاتھ میں, مگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے پاس تسبیح ہے, اس لیے کہ وہ منعکس کر چکا ہے مالک یوم الدین کو اپنے آپ میں. آئے ہے توجہ کا طالب ہوں. شہود کی منازل کو پہنچ چکا ہے, اس کی قدرت کو دیکھ چکا ہے. اب دنیا کی قدرت اس میں نظر ہی نہیں آتی, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. دنیا کی کوئی قدرت نہیں دیکھ, وہ ہے نہیں اس کے پاس. اس لیے کہ خدا کو خدا کہہ دیا, قادر کہہ دیا, وہ اس کو کہہ دیا رب. اب دوسری قوتوں کی کوئی اہمیت نہیں. مومنین, ہم لوگوں میں مرنے سے ڈریے نہیں. کل کی میری مجلس, شہادت آخرین جذبہ ہے ہمارا. شہادت, مولا نے کیا فرمایا؟ پروردگار مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بستر مرگ پر مروں, مجھے یہ پسند ہے کہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. اور مولا کے لیے شاید یہ نگرانی تھی, اب تو کوئی جنگ نہیں رہی. انی علی ابن ابی طالب آنس بالموت کالطفل من ثدی امہ, میں ابو طالب کا بیٹا علی موت سے ایسے ہی مانوس ہے جیسے بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہے. علی, اور علی کو پسند نہیں تھا کہ وہ بستر مرگ پر مرے. اب سمجھ میں آیا ضرب لگنے کے ساتھ کیا کہا؟ فوز تو بیر. ارے وہ جو چانسز تھے ختم ہو گئے تھے جنگوں کے, مجھے معلوم یہ چانس ختم ہو گئے تھے, جنگ میں جانا ہی نہیں تھا. مجھے یہ خوف تھا کہ شہادت نصیب, اب مل گئی. اب ملنے کے بعد کیا ہے؟ سب ختم ہوگا, میں ختم نہیں ہو سکوں گا. اس لیے کہ جو اس سمندر میں مل جائے, اللہ اکبر. بس نتیجہ فلسفہ عبادت کا برادران عزیز, اب نماز میں لطف لیجئے, عبادتوں میں لطف لیجئے, علم کے حدود سے آگے بڑھ کر کے حکمت کو پائیے, حکمت سے آگے بڑھ کے عرفان حاصل کیجئے, عرفان حاصل کرنے کے بعد شہود کی منزل میں جائیے, شہید بن جائیے. شہید بن جائیں تو کامیابی, اور ایسی کامیابی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. راہ خدا میں مرنے والے کو تم موت مردہ نہ سمجھو. بس میری مجلس ختم ہوئی, یہاں پر پرسا دیتا ہوں میں مولانا کی خدمت میں. مولانا کے والد کا انتقال ہوا ہے, ہماری ہمدردیاں, ہمارے سینے آپ کے دکھ درد کے لیے حاضر ہیں. خدا آپ کو صبر دے, صبر جمیل دے. یقیناً باپ کا انتقال کہیں دور ہو, بیٹا یہاں پر ہو, باپ کا بھی انتقال، باپ بھی یہی چاہتا ہے بچے مٹی میں شریک رہیں، موت میں شریک، بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ آخری رسومات میں شریک رہیں، بیٹا دور ہے۔ لیکن مولانا آپ کو ہم تسلیاں دے رہے ہیں، آپ شکر ادا کریں، اتنا بڑا مجمع تسلی دے رہا ہے، مگر کچھ ایسا غریب بھی ہے جس کے مرنے کے بعد کوئی وہاں غسل و کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی ادھر تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کون مظلوم ہے جس کو نہ کوئی غسل دے سکا، نہ اس کے بچوں کو کوئی تسلی دے سکا؟ مبارک بات کے قابل ہیں آوا مولانا آپ کے والد، ان کو دفن کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں، آپ کو یہاں تسلی دینے کے لیے لوگ گھر میں موجود ہیں۔ آپ صبر کریں، آئیے میرے ساتھ چلیے کربلا کے میدان میں۔ تاریخ کہتی ہیں تا عجیب و غریب ہے، زہیر قائن یزید کی آرمی میں تھے، جب کربلا سے قریب جانے لگے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ مولا سے کنفرنٹریشن نہ ہو، اتنا احترام بھی تھا دل میں، مگر ایک موقع ایسا آ گیا کہ ٹینٹ ان کے ایک طرف ایک طرف، مولا امام حسین نے بھیجا، جاؤ بلاؤ زہیر کو۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ایمیسری امام حسین کا پیغامبر پیام لے کر کے پہنچا امام حسین سے اور زہیر کے پاس پہنچا، زہیر نے نام سنتے ہی احترام کا کیا، یہ مولا نے بلایا، حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ جب خیمے سے نکلے ہیں، رپورٹر کا راوی کہتا ہے کہ چہرے پر تشویش تھی، مشوش چہرہ تھا، ہوائیاں اڑ رہی تھیں جب اپنے خیمے سے نکلا تھا۔ اندر جب مولا کے پاس پہنچے کوئی نہیں تھے سوائے امام حسین کے اور زہیر کی، کیا باتیں ہوئی معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ امام حسین نے کہا زہیر میرے پاس آؤ۔ ارے بھائی، جب کبھی قسمت اتنی بلند ہو جائے کہ خود مولا ہاتھ پکڑ کر کے منزل تک پہنچا دے، زہیر اتنا خوش نصیب ہے جس کو مولا نے ہاتھ تھاما، اس لیے کہ اس خون میں طہارت دیکھی، یہ وہ ہے جس کو ہم لے جا سکتے ہیں، حسین نے تھاما۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اندر جب گئے تھے تو پریشان تھے، جب خیمے سے باہر آئے چہرہ چودھویں رات کی رات چاند کی طرح چمک رہا تھا، معلوم ہو چکا تھا ڈیسیشن لے چکے ہیں، بیوی کے پاس آئے، تم گھر جاؤ گھر جاؤ، اس لیے کہ اب نہیں چاہتا کہ وہ پریشانیاں جو ہونے والی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ تو بڑا گھر ہے، حسین کا گھر بڑا گھر ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسا، علی مرتضیٰ کا بیٹا، اگر وہ کچھ بھی ہو جائے تو کم از کم دنیا ان کے گھر والوں کی عزت کرے گی، احترام کرے گی، تمہارا کون پوچھنے والا ہے؟ تم واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ کوفہ۔ کربلا کا واقعہ ہوا، زوجہ زہیر کوفے میں آواز گونجی، پورے بازار میں شادیاں نے بجے، غلام سے کہا جا دیکھ کیا ہو رہا ہے، غلام آیا بی بی قیامت ہو گئی، کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔ قیامت ہو گئی بی بی، کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آنسو نکلے، اور یہ دو آنسو ہیں، ایک حسین کی یاد میں، دوسرے ہمارے گناہ، خدایا پروردگارا بہت زیادہ ہیں، ہمارے آنسوؤں کے ذریعے سے ان گناہوں کو دھلا دے تاکہ ہم پاک و صاف رہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین کی شہادت کی خبر سنی تو زہیر کی زوجہ نے غلام کو کفن دیا، یہ لو کفن، جاؤ کربلا، اس لیے کہ وہ نواس رسول تھا، اس کو دنیا نے کفن دیا ہوگا، اس کو دنیا نے غسل دیا ہوگا، میرے شوہر کو کون پہچانتا ہے؟ جا کوفہ، کوفہ جا کر کے میرے شوہر زہیر کو غسل دے، کربلا جا، کربلا جا کر کے غسل دے، کفن پہنا، اور جب پلٹ کر آئے گا تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گی۔ صرف اسی سلے میں عربوں میں سلیقہ ہوتا تھا، جب کبھی کسی کو بھیجتے تھے تو اندازہ لگاتے تھے، اتنی اتنی دیر ہوتی ہے پہنچنے میں، اتنے فرسخ جانا ہے، اتنی دیر ہوتی ہے سستانے میں، اتنی دیر ہوتی ہے واپس آنے میں۔ زہیر کی بیوی حساب کر رہی ہے، اتنی دیر ہوگی، اتنی دیر ہوگی، اتنی دیر ہوگی، اب حساب کر، کچھ ہی دیر میں آنا چاہیے۔ دروازے کو دقل باب ہوئی، فوراً بھاگتی بھی گئی دروازے کے پاس، غلام تو آیا، کفن واپس لایا۔ پوچھا کیا ہو گیا؟ میں نے تجھ سے کہا تھا غسل دے دے، کفن پہنا دے، تو نے غسل نہیں دیا، تو نے کفن پہنایا نہیں، کبھی بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ کہ کیسے نہیں کر سکتا تھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ کبھی بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ کہ کیسے نہیں کیا تو نے؟ کبھی بھی میں نے دیکھا وہ غریب، بی بی میں نے دیکھا نواز رسول بے گور کفن پڑا ہوا ہے، میں کیسے غسل دے دیتا؟ ایک مرتبہ زہیر کی بیوی نے تماچے لگائے، پروردگار فاطمہ کا بیٹا، اجرکم علی اللہ۔ اب سمجھ میں آیا، اولاد کے لیے یقیناً بہت عظیم ہستی ہے باپ کا سایہ، ماں کا سایہ، آسان نہیں، جو کھو لیتا ہے وہ اسی کو پتا ہے۔ خدا انشاءاللہ صبر دے، مگر ایک جملہ سنیے، لیکن جب انتقال جب ہوتا، روتے ضرور ہیں لیکن انتظام میں غسل و کفن میں لگ جاتے ہیں۔ سب یہ پوچھتے ہیں کہ غسل ہوا، کفن ہوا، سارے جاننے پہچاننے والے یہی سوال کرتے ہیں، غسل ہوا، کفن ہوا، ارے سید سجاد کی غربت، اس کا دل بھی تو یہی چاہتا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے جب سواری میری قریب بھائی کے پہنچی، سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہے تھے، میں نے محسوس کیا اب اس کی روح پرواز کر جائے گی، یہ مر جائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبر بنے گی، یہاں روضہ بنے گا، زیارت کرنے والے آئیں گے، پریشان نہ ہونا بیٹا، کبھی بھی اما اس بیٹے کا یہ عالم نہ ہو تو کیا ہو جو باپ کو اس عالم میں دے کر چھوڑ رہا ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین اور خصوصاً مولانا کے والد، ان کو بخش دے، ان کو جوارے اماموں میں جگہ عنایت فرما۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے کنیز فاطمہ بنت محمد ابراہیم مولانا کے والد محمد غوث صاحب اور فاطمہ بنت وزیر، اور اسی طرح سے نجمہ بیگم نقوی اور تمام مرحومین آپ کے اپنے، اور شہداء صالحین مراجع مرحومین، ان سب کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، صراط المستقیم، صراط الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، جنہیں تو نے بخش دیا انہیں جوار امام جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا ظالمین سے نفرت، ظالمین سے لڑنے کی ہمت عنایت فرما، مظلومین سے مظلومین کو کمک اور مدد کرنے کی ہمیں توفیق دے. پروردگارہ ظالمین کو، تکفیریوں کو، ناصبیوں کو، سلفیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. عراق میں بھی ایک ایسی حکومت کا قیام کر دے جو مقدمہ حکومت امام زمانہ بن جائے. آیت اللہ سیستانی، مقام معظم رہبری، مراج مومنین، جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرماؤ. خدایا ایک ہی ملک ہے جس کو ہم اپنا کہتے ہیں مالک، اس ملک کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی ممالک کو ظالمین کی نگاہوں سے بچا لے. خدایا ہماری اس مملکت اسلامیہ انقلابیہ کی طرف دنیا کی طرف دنیا کی نگاہیں بڑھ رہی ہیں، ان کے ارادوں کو انہی کی طرف لوٹا دے. خدایا بحق محمد و آل محمد، مالک جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جو روزگار کی تلاش میں یہاں آئے ہیں جن کے پاس روزگار ہیں خدا انہیں روزی لگانے کی توفیق عنایت فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں نہ قد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے. جو حج و زیارت کے متمنی ہیں جو زیارت سے مشرف فرما. مسلمانوں میں مومنین میں اتحاد و اتفاق کی توفیق دے. خدایا ہماری تمام پریشانیوں کا حل ایک ہی آسان حل ہے، اگر وہ حل ہو جائے تو ہماری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی. خدایا ہمارے مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.